بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دھند ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف ایم اے راحت ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اگر آپ ہم سے مزید کتابوں کے بارے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر 03067878222 پر ہم سے رابطہ قائم کریں یا پھر ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org پر وزٹ کریں. دیباچہ محترم ایم اے راحت کا نیا ناول حاضر ہے. پراسرار آسیبی اور خوفناک کہانیاں لکھنے میں مصروف جو شہرت حاصل کر چکے ہیں وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوئی. کسی ناول کی کامیابی کے لیے صرف ان کا نام ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کے علاوہ بھی بہت سی دنیا بنائی اور ان میں طرح طرح کی مخلوق بھی آباد ہے. حضرت انسان اپنے فطری تجسس کی بنا پر ہر شے کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے اور مختلف واقعات کی مختلف تاویلیں اور نظریات پیش کرتا ہے، مگر بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس کی عقل سے بالاتر ہوتے ہیں اور وہ ان کی توضیح کرنے سے قاصر ہوتا ہے. ایسے ہی واقعات کو وہ پراسراریت کا نام دے کر اپنی تجسس والی فطرت کو دلاسا دے دیتا ہے. زندگی حوادث کے مجموعے کا نام ہے. ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی نیا حادثہ انسان کا منتظر ہوتا ہے. کچھ ایسے واقعات بھی انسان کے سامنے پیش آتے ہیں جنہیں عقل انسان تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے. اس جدید اور سائنسی دور میں بھی ایسے واقعات تسلیم نہیں کیے جا سکتے، لیکن عقل اور ہوش کی دنیا کے پیچھے ایک ایسی پراسرار دنیا آباد ہے جس کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے. دھند کی کہانی بھی ایسے ہی پراسرار واقعات کے گرد گھومتی ہے. انگلینڈ سے آنے والے ایک نوجوان کے پیچھے خبیث روحیں لگ جاتی ہیں. یہاں سے ایسے پراسرار واقعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہر قدم پر ایک نیا حادثہ اور ہر موڑ پر ایک نیا اسیبی چکر اس کا منتظر ہوتا ہے. یہی اس کہانی کی خوبی ہے کہ اس میں حادثات اور واقعات کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ موجود ہے جو پڑھنے والے کو جکڑے رہتا ہے. آپ یہ ناول ایک بار شروع کر کے ختم کیے بغیر نہ چھوڑیں گے اور یہی اس ناول کی کامیابی کی دلیل ہے. رشتے ناطے بھولنے کی چیز نہیں ہوتے. مجھے بھی سب کچھ یاد تھا. تقریباً 10 سال کی عمر تھی اس وقت جب وطن چھوڑا تھا. سب کچھ یاد تھا اور سب یاد تھے، اور وہ واقعات بھی یاد تھے جن کے تحت وطن چھوڑنا پڑا تھا. ہمارا خاندان زمینداروں کا خاندان تھا. پشتی جاگیریں تھیں جو اب تک چلی آ رہی تھی، اور کچھ مخصوص علاقوں میں ہماری بہت زیادہ دھاک تھی. میرے والد چودھری رحمان علی بھی فطرتاً زمیندار انسان تھے. وہی لاوبالی مزاج، وہی شان و شوکت، وہی عیش و عشرت والا مزاج. میرے ذہن میں ماضی کے میٹھے میٹھے نقوش اب تک موجود تھے. ماں کی صورت بھی یاد تھی جو بہت ہی خوبصورت خاتون تھی. ان کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر آج بھی میرے پاس موجود ہے. اصل میں میری والدہ رحمان علی صاحب کی دوسری بیوی تھی. میں نہیں جانتا کہ یہ دوسری شادی کن عوامل کے تحت طے پائی تھی، لیکن باقی حالات مجھے سب معلوم تھے. والد صاحب کی پہلی بیگم حمیدہ خاتون اب بھی حیات تھی. میرے دو سوتیلے بھائی چودھری فرقان علی اور غفران علی اور ایک بہن نویدہ خاتون تھی. یہ سب والد صاحب کی آبائی حویلی میں رہتے تھے جو فاروق آباد میں بنی تھی، لیکن میں نے کراچی میں ہوش سنبھالا. کراچی میں ہمارا گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا. 4 ملازم تھے جن میں 2 خواتین تھیں. والد صاحب زیادہ تر فاروق آباد میں رہتے تھے کیونکہ انہیں زمینوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی. میں والدہ کے ساتھ رہتا تھا جو اکثر بیمار رہتی. اس وقت میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا جب والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا. والد صاحب کوئی 1 ماہ تک میرے پاس رہے، پھر مجھے تسلیاں دے کر واپس چلے گئے، لیکن ماں کے بغیر میری حالت بے حد خراب ہو چکی تھی. ملازم میرا بھرپور خیال رکھتے، لیکن ماں کی کمی کون پوری کر سکتا تھا. میں بیمار پڑ گیا. پھر شاید والد صاحب کو اطلاع کی گئی، تب وہ آئے. میری وجہ سے خاصے پریشان تھے. کچھ دن میرے پاس رہے، پھر واپس چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر وہی تنہائی. میں 3 بار بیمار پڑ چکا تھا اور والد صاحب کو سارے کام چھوڑ کر میرے پاس آنا پڑا. آخری بار وہ مجھے فاروق آباد اپنے ساتھ لے آئے. بہت بڑی حویلی تھی، بہت رونق تھی یہاں پر. یہاں بہت سارے افراد رہتے تھے. یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگی. ابتدائی چند روز بہت اچھے گزرے، لیکن میں بے وقوف نہیں تھا. مجھے احساس ہونے لگا کہ جب والد صاحب حویلی میں ہوتے ہیں تو میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور جو ہی وہ باہر چلے جاتے ہیں میرے ساتھ بے رخی بڑھتی جاتی ہے، عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں. ایک دن میں نے حمیدہ بیگم کے الفاظ سنے، ناگن کی اولاد سمپولیا ہی ہو سکتی ہے، مجھے اس کی صورت سے بھی نفرت ہے۔ یہی کیفیت ان لوگوں کی بھی تھی جنہیں میرے بھائی بہن بتایا گیا تھا۔ ایک دن میں نے والد صاحب کو یہ باتیں بتائیں تو وہ حیران رہ گئے، یہ تو نہیں معلوم کہ اور کیا باتیں ہوئیں، لیکن والد صاحب نے غفران اور فرقان کی خوب پٹائی کی۔ تب نفرت کا باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا اور پھر ایک دن مجھے اس کا خمیازہ بھی بھکتنا پڑا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی سینے پر ایک بوجھ محسوس ہونے لگا، پھر کیفیت بگڑتی چلی گئی اور پھر کچھ ہوش بھی نہ رہا۔ ہوش آیا تو شہر کے ایک ہسپتال میں موجود تھا اور نچلا دھڑ معذور ہو چکا تھا۔ بعد میں تفصیل معلوم ہوئی، مجھے زہر دے دیا گیا تھا۔ زندگی تو بر وقت طبی امداد دینے سے بچ گئی، لیکن بدن زہر کے اثرات سے مفلوج ہو چکا تھا۔ کوئی دو ماہ اسی ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ اس کے بعد جہاز میں ایک طویل سفر کر کے لندن پہنچ گیا۔ والد صاحب دو افراد کے ساتھ میرے ہمراہ تھے۔ یہاں مجھے ایک شاندار ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا جہاں میرا علاج ہونے لگا۔ والد صاحب نے مجھ سے کہا تھا، سلطان بیٹے، یورپ بہت شاندار ملک ہے، یہاں تمہارا علاج ہوگا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے طے کیا کہ اب تمہیں یہیں رکھوں گا، تم یہیں تعلیم حاصل کرو گے اور آرام سے یہیں پر زندگی گزارو گے۔ اکیلا پاپا، یہیں پر اکیلا رہوں گا؟ نہیں بیٹے، یہ نرسیں اور ڈاکٹر تمہارے ساتھ ہیں، مس جینیفر تمہارے پاس رہیں گی اور تمہاری خوب اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں گی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو تمہیں سیر بھی کروائیں گی، پھر تمہیں اسکول میں داخل کروا دیں گی، تم ہاسٹل میں رہو گے جہاں تمہارے بہت سے دوست بن جائیں گے۔ اور آپ پاپا، آپ نہیں ہوں گے؟ مجھے تو واپس جانا ہوگا بیٹے، وہاں جائیداد کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میرے بیٹے، مجھ سے تعاون کرو، تم خود کو سنبھال لو گے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ پھر میں نے پاپا سے تعاون کیا اور خود کو سنبھال لیا۔ میں ٹھیک ہو چکا تھا، والد صاحب آتے رہتے تھے، مجھے ایک اسکول میں داخل کروا دیا گیا اور رفتہ رفتہ میں سب کچھ بھول گیا۔ تعلیم جاری تھی، اخراجات ملتے رہتے تھے، بہت سے دوست بھی بن گئے تھے جو آتے جاتے رہتے تھے۔ یوں زندگی کے بہت سارے سال گزر گئے۔ والد صاحب اب کبھی سال دو سال میں ہی آتے تھے، پھر یہ وقفہ بڑھتا چلا گیا، بس اخراجات وقت پر ملتے رہتے تھے۔ اب کبھی کبھی فون پر ان سے گفتگو بھی ہو جاتی، لیکن ماضی کبھی بھولا نہیں جاتا۔ وہ سب کچھ یاد تھا جن کے درمیان مختصر لیکن بڑا عجیب سا وقت گزرا تھا۔ پھر اخراجات ملنا بند ہو گئے، اچانک ہی ایسا ہوا تھا۔ ظاہر ہے پریشانی کا دور شروع ہوا۔ بڑی مشکل سے چند ماہ گزارے، ایک بہت بڑی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا جس کا کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اپنے وطن میں کوئی ایسا نہ تھا جس سے رابطہ کر سکتا تھا، والد صاحب کی خیریت معلوم کر سکتا۔ وہی بےچارے سب کچھ کرتے تھے، انہوں نے خود کبھی مجھے ایسا پتہ بھی نہ دیا تھا جس پر میں ان کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتا۔ سخت پریشانی لاحق تھی، اب تو عزت بچانا مشکل ہو گئی تھی، پیسے پیسے کو محتاج ہو چکا تھا۔ میرے ایک دوست امان اللہ نے کہا، بہتر ہے کوئی ملازمت ہی کر لو اور تعلیم پوری کرو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پاپا سے اس طرح رابطہ تو نہیں ختم کیا جا سکتا نا، وہاں کی خیریت تو معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے اضطراب سے کہا، تب میری بات سنو، میرے بہت اچھے دوست غزنفر رانا نے کہا، کیا وطن چلے جاؤ، کم از کم ان علاقوں کے بارے میں تو جانتے ہوگے نا جہاں تمہارے خاندان آباد ہیں۔ یار غزنفر، ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ میرے پاس تو ہے نا، جانا چاہو تو بتا دو، میں بندوبست کروا دوں گا۔ میں جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے تفصیلات مہیا کر دو۔ میرے دوست نے تمام انتظامات کر دیے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہاں پہنچ کر تمام قرض واپس کر دوں گا۔ پھر میں وطن واپس چل پڑا۔ دل پر شدید بوجھ اور اضطراب تھا، نہ جانے کیا ہوا۔ بہرحال یہ تو وہاں جا کر ہی پتا چل سکے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کسی اور سے تو لگاؤ تھا نہیں، لیکن والد صاحب بہت یاد آ رہے تھے۔ ماضی کے ہر نقش کو ذہن میں تازہ کر لیا تھا۔ وہ تمام راستے یاد کر رہا تھا جو فاروق آباد کو جاتے تھے۔ بالآخر اس شہر کے ایئرپورٹ پر اتر گیا جہاں ہوش سنبھالا تھا۔ اپنا گھر، اپنا محلہ یاد تھا جہاں میں والدہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ غزنفر نے خاصی معقول رقم مجھے دی تھی جو میرے کام آ رہی تھی، لیکن مشکل حالات کا اندازہ بھی تھا، اس لیے کسی معمولی ہوٹل کی تلاش کی اور بہت معمولی سے کرائے کے ایک کمرے میں قیام شروع کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس مکان کو تلاش کیا جس میں ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ مکان مل گیا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو چکی تھی۔ بیل بجانے پر ایک خاتون نے گیٹ کھولا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ انہوں نے مہربان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی معلومات درکار ہیں۔ جی جی فرمائیے۔ آپ اس مکان میں کب سے رہتی ہیں؟ بہت عرصے سے۔ یہ میرے شوہر کا مکان ہے اور تقریباً 10 سال سے میں یہاں ہوں۔ مگر خیریت، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خاتون نے کسی قدر حیرت سے کہا۔ اصل میں پہلے میں یہاں رہا کرتا تھا، بلکہ یوں سمجھے میں نے یہیں پر ہوش سنبھالا۔ کتنے عرصے قبل بیٹا؟ بہت پرانی بات ہے جناب، بہت بہت شکریہ۔ ویسے آپ کو علم ہے کہ آپ کے اس گھر کو آپ کے شوہر نے خرید لیا ہے یا؟ ہاں، اب یہ میرے نام ہے، میرے شوہر کے والد نے اسے کوئی 13 سال قبل خریدا تھا۔ میں آپ کی اس مہربان گفتگو پر دلی شکر گزار رہوں گا، بس یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، خاتون نے جواب دیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ رحمان علی صاحب نے اس مکان کو اسی وقت فروخت کر دیا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ فاروق آباد کا سفر جاری کروں۔ ہوٹل واپس آ گیا اور کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگا جو مجھے فاروق آباد کا راستہ بتا دے۔ ہوٹل کے ایک بیرے کو تاک لیا تھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ساہیوال کا جی۔ فاروق آباد کے بارے میں جانتے ہو؟ اپنے ہی علاقے میں ہے جناب، کوٹ تھانہ لال سے کوئی 8 میل اندر۔ اگر میں جانا چاہوں تو مجھے کیسے جانا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ بیرے نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، آپ یہاں سے ساہیوال چلے جاؤ، وہیں اترنا ہوگا آپ کو۔ حالانکہ ناتھا لال راستے میں آئے گا، مگر ریل وہاں نہیں رکتی، آپ کو ساہیوال اتر کر تانگا کرنا ہوگا، وہ آپ کو فاروق آباد پہنچا دے گا۔ ریل کا سفر ایک نیا تجربہ تھا، لیکن اتنے عرصے وطن سے دور رہ کر سب کچھ بھول بھال گیا تھا۔ یہ بھی بس ہمت تھی یا باپ کی محبت اور لگن تھی کہ اس طرح جدوجہد کر رہا تھا۔ حالات کی سنگینی کا احساس بھی تھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ چودھری صاحب نے کبھی بہت زیادہ محبت کا اظہار بھی نہ کیا تھا۔ والدہ صاحبہ حیات تھی تو دوسری بات تھی، دونوں کی مشترکہ محبت نے کبھی غور ہی نہیں کرنے دیا۔ لیکن اس کے بعد بہت کچھ بدل چکا تھا۔ والد صاحب نے مجھے تحفظ دیا، لندن میں رکھا، اخراجات اٹھائے، آخر کوئی جذبہ ہی تھا ان کے دل میں، ورنہ یہ سب کچھ کیوں کرتے؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتے۔ پھر کئی بار میرے پاس بھی آئے، اب وہ محبت ان کے اندر نہیں تھی جو روایتی ہوتی جا رہی تھی۔ تو یہ بات کوئی ایسی نہ تھی، باقی بہن بھائی تو انہی کی اولاد تھے جو مجھے نہیں چاہتے تھے۔ ٹرین کے سفر کے دوران ہم سفروں سے ساہیوال کے بارے میں پوچھتا رہا۔ پتا چلا کہ ٹرین کوئی 7:30 بجے ساہیوال پہنچے گی۔ وہاں سے فاروق آباد کتنی دور ہے جناب؟ میں نہیں جانتا بھائی صاحب، ہم سفر نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا۔ سنا ہے 8 میل کے فاصلے پر ہے، ہو سکتا ہے۔ اصل میں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، کراچی سے ٹرانسفر ہو کر چلا گیا، اس لیے مجھے ان علاقوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور۔ براہ کرم ساہیوال آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ضرور، میرے ہم سفر نے جواب دیا۔ الگ صبح سفر کا آغاز کیا تھا، سارا دن سوچوں اور الجھنوں میں گزر گیا۔ اسی دوران صرف چائے اور بسکٹ پر گزارا کرتا رہا۔ طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی، ایک نامعلوم سا خوف دل پر مسلط تھا۔ خدا جانے چودھری صاحب کس حال میں ہوں گے، خدا کرے وہ سلامت ہوں۔ اگر میرے اخراجات سے اکتا گئے ہیں اور آئندہ میری کفالت کرنے سے قاصر ہیں تو کوئی بات نہیں، میں واپس لندن چلا جاؤں گا، اب اس قابل ہوں کہ نوکری کر سکوں۔ اگر کوئی ایسی نوکری مل گئی کہ تعلیم بھی جاری رکھ سکوں تو پڑھتا بھی رہوں گا، وقت خود میرے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ اور تعلیم جاری نہ بھی رکھ سکا تو بہرحال گزارا کر لوں گا، لیکن بس چودھری صاحب کی خیریت کی خبر مل جائے۔ گھڑی میں وقت دیکھا، 7 بج رہے تھے۔ میرے ہم سفر نے کہا، ٹرین رائٹ ٹائم ہے، بس 1-2 چھوٹے اسٹیشن آئیں گے جہاں یہ بالکل نہیں رکے گی، پھر وہاں سے ساہیوال آ جائے گا، مجھے بتا دیجیے گا پلیز۔ ہاں آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ راستے میں کوٹ ناتھا لال کا اسٹیشن بھی دیکھا، گھڑی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ 7:10 ہوئے تھے، لیکن فضا میں گہرا اندھیرا اتر آیا تھا۔ کراچی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں تو 7 بجے خوب روشنی ہوتی تھی۔ پھر ٹرین کی بریک کے گھسٹنے کی آواز آئی اور میرے ہمسفر نے کہا، ساہیوال آ چکا ہے جناب۔ ٹرین کے رکنے پر میں نے اٹیچی کے سنبھالا اور اپنے ہمسفر کا شکریہ ادا کر کے نیچے اتر آیا۔ انوکھا اسٹیشن تھا، بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے، ٹرین جیسے صرف میرے اترنے کے لیے رکی تھی، فوراً ہی آگے بڑھ گئی۔ میں نے اجنبی نظروں سے چاروں طرف غور سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اسٹیشن ایریا سے باہر نکل آیا۔ دور دور تک ٹیکسی کے لیے نگاہ دوڑائی، لیکن ٹیکسی کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ لمبے سے قد کا ایک آدمی چادر اوڑھے میرے پاس آیا۔ بابو جی کدھر جاؤ گے، تم ٹیکسی ڈرائیور ہو؟ نہیں جی، تانگا ہے اپنا۔ تانگا؟ ہاں تانگا، مجھے ہوٹل کے بیرے کی بات یاد آ گئی، مجھے فاروق آباد جانا ہے۔ کدھر جی؟ تانگے والے نے حیرت سے پوچھا۔ فاروق آباد؟ مشکل ہے بابو جی، اس ٹائم کون کافر فاروق آباد جائے گا، بڑی دور ہے جی، مگر مجھے تو ابھی جانا ہے۔ دیکھ لو جی، کوئی تیار ہو جائے تو۔ मेरी मानो किसी होटल में रुक जाओ, सुबह चले जाना। कच्चा रास्ता है जी, फिर दूर भी बहुत ज्यादा। फिर वो चौंक कर बोला, बाबूजी हो सकता है सीधा चला जाए। ओ सीधे इधर आ भाई। तांगे वाले ने जोर से हांक लगाई और नोकीली मूंछों वाला एक तवाना जवान इस तरफ को दौड़ने लगा। वो करीब पहुंचा तो पहले वाले ने कहा, फारूकाबाद की सवारी है, ले जाएगा? ओ नहीं यार, टाइम तो देख, सीधा बोला, तेरी मर्जी है, किराया मुका ले। शीदे ने मुझे देखा, मुझ पर गौर किया, फिर बोला, लाल नोट होगा बाबूजी, ले जाएंगे? ठीक है चलो, मैंने फौरन ही जवाब दिया, आओ जी बिस्मिल्लाह करें। उसने अटैची मेरे हाथ से ले लिया, फिर उसे एक तांगे में रखकर बोला, आगे बैठ जाओ, हमारे साथ ही। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया, लेकिन तांगे में बैठने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। वालिद साहब के साथ फारूकाबाद आया था, लेकिन जीप में सो गया था, ठीक से याद भी नहीं था कि जीप कहाँ से ली थी। बहरहाल तांगा चल पड़ा, तुम फारूकाबाद में रहते हो? नहीं जी, हम दाद खान के रहने वाले हैं, उसने जवाब दिया। फारूकाबाद जाते रहते हो? हाँ जी, सवारी मिल जाती है तो चले जाते हैं, मगर बाऊजी सूरज ढले कोई माई का लाल इधर जाता नहीं। क्यों? बस जी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कैसी बातें? ओ छोड़ो बाऊजी, लोगों का क्या है, वो तो बस मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं। हाँ डाकुओं की बात हम मानते जरूर हैं। डाकू? मैंने किसी कदर घबरा कर कहा। हाँ जी खुली छूट है, डाकू नाके लगा लेते हैं, पर इधर ऐसा कम ही होता है। असल में बाऊजी मुखबिरी होती है, वरना डाकू भी पागल नहीं होते। हमारे तुम्हारे पास से क्या ले लेंगे, पर दूसरी बात से हमें भी डर लगता है। दूसरी बात क्या है, मैंने पूछा। ना बाऊजी छोड़ो, वो जो कहते हैं ना कि इंसान का दिल बेईमान होता है, दादी मारे को समझाती थी कि सफर में ऐसी वैसी बातें नहीं किया करते। मैं खामोश हो गया, शीदे की बातें मुझे बड़ी पुरस्कार लग रही थी। यूरोप की जिंदगी यहाँ की जिंदगी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। हंगामे, वहशत, शबो रोज की मसरूफियत, इतना खामोश माहौल कहीं भी ना था। अंधेरा खूब गहरा हो चुका था, दूर दूर तक रोशनी की कोई रमक ना थी। शीदे ने तांगे में लगी हुई एक खूबसूरत लालटेन रोशन कर ली, जिसकी मध्यम रोशनी चंद गज तक काम करती थी। सड़क के दोनों सिमत खेत बिखरे हुए थे, कहीं कहीं खाली जमीन भी नजर आ जाती। दरख्त यूं लग रहे थे जैसे बुलंद कदोकामत के लोग नाका लगाए खड़े हों। इस माहौल ने दिल पर किसी कदर वहशत तारी कर रखी थी। मुझे इस गहरी रात पर हैरत थी, यूं लगता था जैसे रात भी अपना सफर जल्द अज जल्द तय कर लेना चाहती हो, या फिर रात की उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो। आसमान पर तारे नुमाया हो चुके थे और इस सफर के दौरान आंखें रात में देखने की आदी होने लगी थी, इसलिए अब मनाजिर इतने तारीख नजर नहीं आते थे। शीदे बहुत खामोश हो, मैंने आवाज दी। नहीं बाऊजी आप कुछ बोलो, तुम अपने पिंड के बारे में बताओ। ओ जी हमारा पिंड कितना सा है, कोई 150 घर वहाँ पर होंगे, बड़े जमींदार की हवेली है और बस। क्या नाम है तुम्हारे जमींदार का, मैंने पूछा, लेकिन अचानक तांगे का घोड़ा बड़ी जोर से हिनहिनाया और फिर अजीब से अंदाज में पांव मारने लगा। ओ हट, ओए होए, ओ क्या हो गया, शीदा घोड़े को चमकारने लगा, मगर घोड़ा बुरी तरह से खौफजदा हो चुका था। ओ क्या हो गया भाई, घोड़ा रुक गया था और किसी तरह आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता था। फिर वो एकदम खड़ा हो गया और पीछे से किसी चीज के आने की आवाज सुनाई दी, इसके साथ ही शीदे की आवाज उभरी, बाऊजी वो साए, जल तू जलाल तू। अरे अरे घोड़े को संभालो, मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे तांगा उलट जाएगा, चुनाचे मैं घबराकर तांगे से नीचे कूद गया। मेरे कानों में शीदे की आवाज उभरी, जल तू जलाल तू, ओए संभल। अचानक घोड़े ने रुख बदल लिया, अगर मैं उछलकर एक तरफ ना हो जाता तो उसकी लपेट में जरूर आ जाता। बचकर पीछे हटा तो सड़क के किनारे कोई 3 फुट नीचे ढलान पर पांव पड़ा और मैं लुढ़क गया। तवाजुन संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन संभल न सका और धड़ाम से गिर पड़ा। शुक्र है किनारे सूखे थे, इसलिए सिर्फ मट्टी लिबास में लगी, जिसे मैंने उठकर झाड़ लिया, लेकिन तांगे वाले पर शदीद गुस्सा आ रहा था। न जाने बदबख्त को क्या हो रहा था, जाहिल गंवार। फिर अचानक अपने अटैची केस का ख्याल आया और मेरा दिल धक से रह गया, इसमें तो मेरा सब कुछ था। अब सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ, ये तो बेहद खौफनाक वाकया हो चुका था। अटैची केस में मेरे कागजात, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ था, लेकिन फिर सामने निगाह उठी तो अटैची केस पड़ा नजर आया। ये उस वक्त गिरा था जब घोड़ा खौफजदा होकर उलट गया था और मुझे किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने लपक कर उसे उठाया और मेरे दिल से तमाम वसवसे निकल गए। अब कोई फिक्र ना थी, कम अज कम मुस्तकबिल खतरे में तो न था ना। लेकिन आखिर हुआ क्या था, ये अंदाजा बखूबी हो चुका था कि पहले घोड़ा खौफजदा हुआ था और फिर शीदा।
اچانک ایک خیال نے مجھے بھی خوفزدہ کر دیا، یہ جنگل ہے، ویرانہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی درندہ گھات میں بیٹھا ہو اور ہو سکتا ہے گھوڑے نے درندے کو دیکھ لیا ہو۔ اب کیا کروں، آگے بڑھوں تو درندہ حملہ نہ کر دے، پیچھے جانا بھی بیکار تھا، صبح تک کسی ایسی جگہ نہیں پہنچ سکتا تھا جہاں آبادی موجود ہو، درندہ تعاقب بھی کر سکتا تھا۔ دل میں ہمت پیدا کی، اٹیچی سنبھالا اور آگے بڑھنے لگا۔ اب بہت محتاط ہو کر آگے بڑھ رہا تھا، نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، لیکن دور دور تک خاموشی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا، کوئی 100 گز چلا ہوں گا کہ اچانک بالکل سامنے ایک انسانی وجود کا احساس ہوا اور میرے قدم رک گئے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غور سے دیکھا، کوئی عورت تھی۔ میں نے اس کے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، اکیلی تو نہیں ہو سکتی، کوئی ساتھ ضرور ہوگا۔ بس ایک لمحے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا، انسان ہی ہے، میرا کیا بگاڑے گی۔ اپنی جگہ خاموش کھڑی ہوئی تھی، میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا، وہ راستے کے درمیان کھڑی تھی، لیکن دور دور تک کوئی بھی نہ تھا، عورت، ویرانہ اور یہ تنہائی۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا، بے حد خوبصورت عورت تھی، سرخ لباس پہنا ہوا تھا، زیورات پورے بدن پر چمک رہے تھے، دودھ سا سفید چہرہ جگمگا رہا تھا، کوئی دلہن تھی شاید، عمر بھی زیادہ نہ تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کون ہو تم؟ چندریا، اس کی آواز بھی بہت زیادہ دلکش تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ انتظار، کس کا؟ تمہارا اور کس کا؟ کیا؟ میں نے چونک کر کہا، آج بھی نہیں لے جاؤ گے بابو جی؟ آج بھی یہی چھوڑ جاؤ گے؟ دیکھو دلہن بن کر تو آئی ہوں، بری لگ رہی ہوں کیا؟ میں نے تعجب بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیوانگی تلاش کی، مان مجھے احساس ہوا کہ وہ پاگل ہے، ہو سکتا ہے دیوانگی میں ادھر آ نکلی ہو، لیکن وہ ایک ہوشمند لڑکی کی آنکھیں تھی، بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھیں جن میں اداسی تیر رہی تھی۔ تم مجھے جانتی ہو؟ تمہیں نہ جانوں گی تو کسے جانوں گی؟ جیون میں تمہارے علاوہ اور ہے کون بابو جی؟ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام تو سلطان ہے، اور کتنے دھوکے دو گے بابو جی؟ چندریا ہوں تمہاری، میرا ہاتھ پکڑ لو بابو جی، کہیں کی نہیں رہوں گی اگر تم نے ہاتھ نہ تھاما۔ ہائے دین دھرم، سب کچھ چلا گیا، ماتا پتا چھن گئے، منڈپ سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں بابو جی، مجھے سویکار کر لو۔ اس کے لہجے میں بہت زیادہ درد تھا، میرا دل پگھلنے لگا، کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی اسے۔ میں نے ہمدردی سے اس سے کہا، لڑکی مجھے بہت افسوس ہے، تمہاری آنکھیں دھوکا کھا رہی ہیں، مجھے غور سے دیکھو، میں وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ ہاں تم وہ نہیں نکلے جو میں نے سمجھا تھا، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اوفو تم مجھے بالکل پاگل معلوم ہوتی ہو، میں ویسے ہی پریشان ہوں، سوری میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مان لو بابو جی، میں دکھیا کہاں ماری ماری پھروں گی، اس نے کہا اور سسکنے لگی۔ کیا تم فاروق آباد میں رہتی ہو؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا، اب تو سنسار میں کہیں بھی جگہ نہیں میری، اب تو تمہارے چرن میں میرا ٹھکانہ ہے، میرا ہاتھ پکڑ لو بابو جی، تمہارے بدن پر کتنے قیمتی زیورات پڑے ہیں، کوئی برا آدمی مل گیا تو نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ پاگل لڑکی، یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ تو لے چلو نا اپنے ساتھ، پکڑ لو میرا ہاتھ۔ اوہ بکواس مت کرو، نہ جانے تم کیا مصیبت ہو، جہنم میں جاؤ، میرا وقت بھی برباد مت کرو، آخری بار کہہ رہا ہوں، فاروق آباد جانا ہے تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے، رکو تو صحیح، رک تو جاؤ بابو جی، او بابو جی، اس کی آواز تیز تر ہوتی چلی گئی، مگر جھلاہٹ میں تیز تیز چلتا ہوا میں دور نکل آیا، حالانکہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ عجیب باتیں کرتی تھی، پھر کچھ مشکوک بھی لگتی تھی، اتنے قیمتی زیورات کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، کسی مصیبت میں بھی میں پڑ سکتا تھا، ویسے مصیبت زدہ تو میں بھی تھا، جو الجھنیں تھی انہیں نظر انداز کر دیتا تو الگ بات تھی، لیکن پپا کا خیال آتا تو دل ہولنے لگتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فاروق آباد جا کر مجھے ان کے بارے میں کیا خبر ملے گی، لیکن اس کے باوجود اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا، اسے وہاں تنہا چھوڑنا مجھے اچھا نہ لگتا تھا۔ بہت دور نکلنے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا، اب بھی اگر وہ بھاگ کر میرے پاس آ جائے تو کم از کم میں اسے فاروق آباد تک تو پہنچا ہی دوں گا، کہیں ڈاکوؤں کے ہاتھ ہی نہ لگ جائے، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ یہ راستہ بالکل سیدھا تھا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر آگے بڑھ گیا، تاریک رات میرے سر سے گزر رہی تھی اور میں حیران پریشان آگے بڑھ رہا تھا، پاؤں جواب دینے لگے، تب مجھے ایک ایسا درخت نظر آیا جس کے نیچے ایک پلیٹ فارم سا بنا ہوا تھا، مٹی سے بنی اس بلند صاف ستھری جگہ پر چڑھ کر میں نے اپنا اٹیچی کیس درخت کے تنے کے سہارے رکھا اور پھر سب کچھ بھول کر وہاں لیٹ گیا اور دماغ کو خیالات سے آزاد کر کے آنکھیں بند کر لی۔ سب کچھ جہنم میں جائے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نیند آنکھوں میں تیز ہو چکی تھی۔ تھکن نے یہ سہولت بخشی تھی اور پھر اس وقت جاگا جب تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ شاید گزری رات کے ساتھ میرے ستارے بھی تاریکی سے نکل آئے تھے۔ میری نگاہ پچھلی طرف اٹھی تھی اور دور سے مجھے ایک جیپ آتی نظر آئی جو اسی طرف جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹیچی اٹھا کر کچی سڑک کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ جیپ کے ڈرائیور نے مجھے دیکھ کر رفتار سست کر دی اور پھر وہ میرے پاس آ کر رک گیا۔ یہ راستہ فاروق آباد کو جاتا ہے؟ میں نے اس شخص سے پوچھا جو جیپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں جی، جاتا تو وہی ہے۔ اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو مجھے بھی وہیں لے چلو۔ ہمیں کیا تکلیف ہوگی، بیٹھ جاؤ، ڈرائیور نے کہا، اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے ساتھ ہی جیپ میں بیٹھ گیا۔ شہر سے آئے ہو باو جی؟ ہاں۔ رشتے داری ہے فاروق آباد میں؟ ہاں ہے۔ کس کے گھر جاؤ گے؟ ہم پہنچا دیں گے، اس نے مہربانی سے کہا۔ مجھے حویلی جانا ہے۔ ہیں جی؟ وہ چونک پڑا۔ ہاں، تم چونک کیوں پڑے؟ وہ جی، ہم تو حویلی کے نوکر ہیں، مالک کے کچھ بندوں کو ساہیوال چھوڑنے گئے تھے۔ آپ چھوٹے چودھری صاحب کے مہمان ہو کیا؟ ہاں۔ تم فرقان کی بات کر رہے ہو؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ یہ شخص تو مجھے کچھ بتا سکتا تھا۔ وہ معافی مانگتے ہیں صاحب جی، آپ تو میرے پیچھے بیٹھو، ہم گاڑی روکتے ہیں۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تم بڑے چودھری صاحب کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ہاں جی، اللہ بخشے، انہوں نے ہی ہمیں رکھا تھا، وہ بولا۔ اور میرے دماغ میں ایک زوردار چھناکا سا ہوا، میرا سر چکرا کر رہ گیا اور میرے منہ سے آہستہ سے نکلا، اللہ بخشے، تم چودھری رحمان علی کی بات کر رہے ہو؟ ہاں جی، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ این جی، انہیں تو فوت ہوئے کوئی 6 مہینے گزر گئے، ڈرائیور نے کہا، اور میری آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، گلے میں گولا سا آ پھنسا۔ تو پپا مر گئے اتنی خاموشی سے، اور مجھے پتا بھی نہ چل سکا، کسی نے مجھے خبر بھی نہ دی، کون خبر کرتا، یہاں تو سب کے سب میرے دشمن تھے۔ اوہ پپا، میرا دل رونے کو چاہتا تھا۔ باو جی، آپ کو پتا نہیں تھا کیا؟ بیمار ہوئے تھے، نمونیا ہو گیا تھا جناب، رات کو حالت بہت زیادہ خراب ہوئی، صبح کو ہسپتال لے کر گئے لیکن وہ مر گئے۔ جیپ فاروق آباد میں داخل ہو چکی تھی۔ سب کچھ بڑا اجنبی سا لگ رہا تھا۔ پپا کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بمشکل خود کو سنبھالا، جیپ حویلی میں جا رکی اور میں اٹیچی لے کر نیچے اتر آیا۔ بھاری تن و توش کے ایک بے حد شریف صورت شخص نے مجھے دیکھا اور چونک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش ابھر آئے۔ وہ پتھرا سا گیا تھا، صحت بہت زیادہ اچھی تھی لیکن عمر بہت کافی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ نہ صرف داڑھی بلکہ بھویں تک سفید براق تھی۔ اسی وقت کچھ لوگ ہنستے ہوئے اندرونی دروازے سے باہر نکلے۔ 2 خوبصورت خواتین اور 2 مرد تھے، ان کی صورتیں بھی شناسا سی لگیں۔ 2 سالوں کے بعد دیکھا تھا لیکن میں نے انہیں اچھی طرح سے پہچان لیا۔ یہ فرقان اور غفران ہی تھے، معمولی سی شکل و صورت اور جسامت رکھتے تھے، جبکہ ان کی نسبت میرا قد زیادہ بلند تھا اور رخسار سے خون چھلکتا تھا۔ ان کی ساتھی خواتین کے بارے میں مجھے اندازہ نہ ہو سکا، وہ لوگ بھی چونک کر رک گئے۔ پھر غفران آگے آیا اور بولا، جی فرمائیے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ وہ رعونت سے بولا، کون ہیں آپ اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میرا نام سلطان ہے، میں نے کہا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ میں چودھری رحمان علی کا بیٹا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، پھر ایک دم چونک پڑا۔ کیا؟ اس کیا کا انداز بالکل مختلف تھا، اب وہ بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ بھاری جسامت والا معمر شخص اب سنبھل چکا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا۔ پھر فرقان بھی آگے بڑھ گیا اور غفران سے بولا، کیا بات ہے، یہ کون صاحب ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ یہ سلطان ہے، ابو کے بیٹے، غفران بمشکل بولا، اور فرقان اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں خواتین بھی صورتحال معلوم کرنے کے لیے قریب پہنچ چکی تھی۔ آپ آئیے، اندر آئیے، منشی صاحب کسی کو بلائیں، ان کا اٹیچی کیس سنبھالیے، آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے، فرقان نے فوراً سنبھل کر جواب دیا۔ عورتیں ابھی میرے بارے میں کچھ جان نہیں سکی تھی، اس لیے بہت زیادہ متجسس نظر آتی تھی۔ وہ لوگ مجھے ایک عالیشان ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ آپ کا لباس کافی خراب ہو چکا ہے، اس لیے پہلے آپ غسل فرما لیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ پپا کا انتقال ہو گیا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ آپ کو علم نہیں؟ کتنا عرصہ گزر گیا؟ وہ تو کوئی 6 ماہ ہو گئے، گزر گئے، مجھے خبر کیوں نہیں کی گئی؟ کہاں خبر کی جانی چاہیے تھی آپ کو، فرقان نے کسی قدر تنزیہ لہجے میں کہا۔ اس سوال کا میرے پاس بھی کوئی جواب نہ تھا۔ ایک خاتون نے کسی قدر درشت لہجے میں کہا، یہ کون ہے غفران، کیا ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھتے تم لوگ؟ او عظمہ، یہ سلطان ہے، ہمارے سوتےلے بھائی، ابو کی دوسری بیوی کے بیٹے، غفران نے جھجکتے ہوئے کہا، اور دونوں خواتین حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر عظمہ خاتون نے سنبھل کر کہا، سلطان میں آپ کی بھابھی ہوں۔ عظمیٰ میرا نام ہے، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، آپ کی حالت بہت بری ہو رہی ہے، جائیے غسل فرمائیے، اس کے بعد تمام باتیں اطمینان سے ہوں گی۔ وہ غسل خانہ ہے، لائیے اٹیچی کی چابی دے دیجئے، میں آپ کا لباس نکال دیتی ہوں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، پپا کی موت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے ضد نہ کریں، وہ غسل خانہ ہے، جائیے اپنا لباس درست کیجئے، بڑوں کا کہنا مانتے ہیں۔ نہ جانے کیوں میں انکار نہ کر سکا، واش روم کے آئینے میں اپنا حلیہ دیکھا، واقعی بہت زیادہ خراب تھا۔ بہرحال خود کو سنوارا، ان دونوں بھائیوں کے چہروں کے تاثرات سے بہت سے اندازے لگا رہا تھا، اب ایک لائعمل تیار کر رہا تھا، دل و دماغ میں زہر اتر رہا تھا، ماضی یاد آ رہا تھا، بہت سی بھولی باتیں ذہن میں تازہ ہو رہی تھی اور دماغ میں دھواں بھرتا جا رہا تھا۔ پپا مر گئے اور یہ حویلی دشمنوں کی حویلی تھی، کوئی دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے سب کچھ طے کر لیا، باہر آیا تو ڈرائنگ روم میں کوئی بھی موجود نہ تھا، میرا اٹیچی کیس بھی نہ تھا، لیکن پھر ایک ملازم نے اندر جھانکا اور مجھے دیکھ کر اندر آ گیا۔ سب لوگ بڑے کمرے میں آپ کا انتظار کرتے ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ میں کچھ سوچ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اندر مجھے ایک عالیشان نشست گاہ میں لے جایا گیا، جہاں غفران، فرقان اور دوسری خاتون موجود تھیں، جن کا نام مجھے ابھی تک معلوم نہ ہو سکا تھا، لیکن اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ یہ فرقان کی بیوی ہے۔ وہ سب صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا اٹیچی کیس کہاں ہے؟ وہ سامنے رکھا ہے، بے فکر رہے، محفوظ ہے، غفران نے کہا۔ مجھے آپ سے کچھ معلومات درکار ہیں۔ جی فرمائیے۔ ہم نے آپ کو بہت چھوٹی عمر میں دیکھا تھا اور اس بات کو سال ہر سال بیت گئے، اس کے بعد کوئی آپ سے رابطہ بھی نہ تھا، ہمیں آپ کی کوئی تصویر بھی کبھی حاصل نہ ہو سکی۔ ایسی شکل میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ ہمارا ایک بھائی ملک سے باہر ہے، لیکن وہ میں ہوں یا نہیں یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں نا آپ؟ نیچرلی، فرقان نے آگے سے جواب دیا، مجھے صرف چودھری رحمان علی کی موت کی تفصیلات درکار ہیں، اگر ان کی موت بھی بقول آپ کے نیچرل ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ اگر وہ موت نیچرل ہے تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ بتانے کے لیے بھی آپ کو میری شناخت کی ضرورت ہے؟ میرے الفاظ ان کے لیے کافی پریشان کن تھے، وہ حیران رہ گئے۔ اسی وقت دروازے سے ایک ملازم بڑی سی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا، جس پر قسم قسم کی اشیاء خوردونوش رکھی تھی۔ اس کے پیچھے عظمیٰ اور ایک عمر رسیدہ خاتون بھی اندر داخل ہوئی، جسے میں نے غور سے دیکھ کر پہچان لیا، یہ میرے والد صاحب کی پہلی بیگم حمیدہ خاتون تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے جواب بالکل نہ دیا۔ عظمیٰ نے البتہ میرے آگے پلیٹ لگاتے ہوئے کہا، کھانا کھاؤ، ہم لوگ تو کھا چکے، ورنہ تمہارے ساتھ ضرور کھاتے، اس کے بعد اطمینان سے باتیں ہوں گی، لو پلیز۔ انہوں نے ایک ڈش میرے سامنے کر کے کہا، معذرت خواہوں محترمہ، اس گھر میں مجھے ایک بار زہر دیا جا چکا ہے، دوبارہ زہر نہیں کھانا چاہتا، امید ہے آپ مجھے زندہ رہنے کا موقع بھی دیں گی۔ میرے الفاظ بم کا دھماکہ تھے، عظمیٰ کے ہاتھ سے ڈش گرتے گرتے بچی اور اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہاں تمام افراد پر میرے ان الفاظ کا مختلف رد عمل ظاہر ہوا۔ عظمیٰ نے ڈش میز پر رکھ دی اور خاموش بیٹھ گئی۔ دوسری بھابھی کے چہرے کا رنگ بھی بدل چکا تھا، خاص طور پر حمیدہ بیگم کے تاثرات میں لمحہ لمحہ تبدیلی واقع ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سب کی اس کیفیت سے بہت زیادہ لطف محسوس ہوا۔ میں نے مسکراتے ہوئے دوسرا بار کیا، میں نہیں جانتا کہ اس وقت آپ لوگوں کی عمریں کیا تھیں، ممکن ہے آپ کو یہ واقعہ یاد ہی نہ ہو، لیکن میں نے رک کر حمیدہ بیگم کا چہرہ غور سے دیکھا، محترمہ اس واقعے کو آپ تو اچھی طرح سے جانتی ہیں نا؟ میرے اس انداز پر حمیدہ بیگم تل ملا گئی، پھر غراتی ہوئی آواز میں بولی، صاف کیوں نہیں کہتے کہ میں نے تمہیں زہر دیا تھا؟ بہت چھوٹا اور ناسمجھ تھا خاتون، صرف اندازے سے اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ تم ہم لوگوں پر الزام لگانا چاہتے ہو، غفران نے سخت لہجے میں کہا۔ تم لوگ خاموش رہو، مجھے بات کرنے دو، حمیدہ بیگم نے سب کو خاموش کروا دیا۔ امی لیکن، غفران بولا، سنا نہیں تم نے؟ تم لوگ خاموش رہو۔ صاحبزادے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ میرا نام سلطان علی ہے، چودھری رحمان علی کا بیٹا ہوں، اور تمہیں چودھری رحمان علی کی موت کے بارے میں معلوم نہیں؟ جی ہاں، میرے خیال میں ان کی موت کو مجھ سے چھپایا گیا، تب پھر یہاں آنے کے بجائے تمہیں ہمارے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح سوچا بھی نہ تھا میں نے، نہ ہی مجھے یہ بات معلوم تھی، یہ فیصلے تو اب کرنے ہوں گے، اور کروں گا ضرور، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن پہلے تمہیں اپنی تصدیق کروانی ہوگی، تم وہ ہو بھی یا نہیں، تم جو کہتے ہو اور جو خود کو ظاہر کر رہے ہو۔ غفران آگے سے بولا، آپ بالکل درست کہتے ہیں جناب، حالانکہ محترمہ اس بات کی تصدیق کر چکی ہیں، میں نے حمیدہ خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں؟ انہوں نے تنک کر کہا۔ زہر والے واقعے کو آپ نے خود تسلیم کیا؟ تمام حضرات گفتگو میں مصروف ہیں۔ اٹھو غزالہ، میرے خیال میں یہاں ہماری ضرورت نہیں۔ اچانک فرقان اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور سب چونک پڑے۔ آپ خود خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان، دیکھیے نا وہ نہ جانے کیسی باتیں کرتا ہے۔ غفران نے کہا، تم لوگ مجھے بولنے کا موقع دے رہے ہو یا نہیں؟ اس سے بات کرو فرقان، حمیدہ بیگم نے کہا۔ اس سے بعد میں بات کروں گا، پہلے میں اس بات کی تصدیق کر دوں کہ یہ ہمارے باپ کا بیٹا اور ہمارا بھائی ہے۔ فرقان کے الفاظ نے سب کو چونکا دیا۔ تم کیسے تصدیق کرتے ہو؟ حمیدہ بیگم بولی، میں اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتا، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا خون ہے۔ تم سمجھ لیں خون بول رہا ہے۔ خوب، حمیدہ بیگم نے تنزیہ کہا، حقیقت نہ چھپائی جا سکتی ہے نہ جھٹلائی جا سکتی ہے۔ امی جان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل گواہی دیتا ہے اس بات کا کہ یہ ہمارا خون ہے، اور دل کی گواہی بے معنی نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ان سے دوسری بات کروں۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ فرقان نے نرم لہجے میں کہا، دیکھو سلطان علی، حقائق پر غور کرو اور ٹھنڈے دل سے کچھ باتوں کو سوچو۔ میرا خیال ہے کہ جو الجھنیں ہم نے چند لمحوں میں خود بخود پال لی ہیں وہ بآسانی دور ہو جائیں گی، تمہیں بھی شکایت نہیں رہے گی اور یہ تلخ فضا بھی ختم ہو جائے گی۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو اور سوالوں کے جواب سن لو۔ تم جس زہر کی بات کرتے ہو، ممکن ہے ایسا کوئی واقعہ ماضی میں ہوا ہو۔ تم خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہو کہ ہم اس وقت بہت زیادہ چھوٹے تھے اور ہمیں تفصیلات معلوم نہیں۔ جب ہمیں یہ تفصیلات معلوم نہیں تو ہم اس مسئلے پر مجرم بھی قرار نہیں پاتے۔ بات رہ گئی کہ بچپن میں تمہیں کسی نے زہر دیا تھا، تو اس کی تحقیق اب کر سکتے ہو، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے۔ حالانکہ بات اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ اب اسے کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں رہی۔ حالات بدلتے ہی، مزاج بدلتے ہی واقعات بدل جاتے ہیں، اور جب بہت کچھ بدل جاتا ہے تو انسانی مزاج میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ ماضی کے کسی واقعے کو ذہن میں رکھ کر تم نے نفرت بھری زہریلی گفتگو کر لی تو اس سے کوئی بہتر فضا قائم نہیں ہو سکے گی۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم لوگ اچھے انسانوں کی طرح آپس میں گفتگو کر لیں؟ میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تم چودھری رحمان علی کے بیٹے ہو، ہمارے بھائی ہو، گو سوتیلے ہی صحیح، مگر باپ کا خون تو ہماری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ میں اس حیثیت سے تمہیں شناخت کر چکا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ماحول کی نفرت کو بدل کر محبت کے انداز میں گفتگو شروع کریں، سمجھیں اور سمجھائیں؟ میں حاضر ہوں مسٹر فرقان علی۔ تو سنو دوست، تم جہاں بھی رہتے ہو اور جہاں سے بھی آئے ہو، ہمیں تو نہیں معلوم۔ ابو نے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بتایا انہوں نے تمہیں کہاں رکھا۔ اس بات سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دوسری امی اور دوسرے بھائی کی حقیقت مسلم ہے، لا تعداد لوگ جانتے ہیں، لیکن بعد کے حالات سے ہمیں بالکل لا علم رکھا گیا۔ ابو ہی اگر تمہارے بارے میں کوئی تذکرہ کرتے یا تفصیلات بتاتے تو ہمیں معلوم ہو سکتا تھا۔ ہمیں نہ تمہاری رہائش گاہ کے بارے میں کوئی علم تھا نہ جگہ کے بارے میں۔ آخر کس کو بتاتے، کہاں اطلاع بھجواتے ان کی موت کی؟ سمجھ رہے ہو میری بات کہ نہیں؟ ہاں سمجھتا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نہ میں یہاں آپ لوگوں سے کوئی باس پرس کرنے آیا ہوں اور نہ ہی ذہن میں کوئی اور تاثر لے کر آیا تھا۔ میں تو پپا کی طرف سے پریشان ہو کر نہ جانے کس طرح یہاں پہنچا ہوں۔ میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے آپ لوگ نہیں جانتے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پپا اب اس دنیا میں نہیں۔ میں تو بس ان کی پرستار خاموشی سے گھبرا چکا تھا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ آپ لوگوں کے پاس پہنچا تو آپ نے اس انداز میں گفتگو شروع کر دی، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں آپ۔ یہاں تک بات زہر کھانے کی ہے تو آپ لوگ یقین کیجئے کہ پپا تو مجھے یہاں اس لیے لائے تھے کہ یہاں مستقل قیام کروں، آپ لوگوں کے درمیان رہوں، لیکن اس وقت جو واقعہ پیش آیا اس کی بنا پر پپا نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیا۔ میں تو اس وقت فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کہ نہیں؟ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں سب کچھ۔ بہرحال ابو کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بہت زیادہ بیمار رہتے تھے۔ حالت ایک دن اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی، انہیں ڈبل نمونیا ہو گیا تھا۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیفیت ان کی جان لے لے گی، چنانچہ ہمیں بھی ان کے سائے سے اچانک ہی محروم ہونا پڑا۔ پوری بستی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم ابو سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن حادثات کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ انہیں جانا تو تھا سو چلے گئے۔ اتنی سی بات تھی جناب، جو مجھے بتا دی جاتی تو کوئی تلخی ہی پیدا نہ ہوتی۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس کے بارے میں اطلاع دے دی۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جاننا چاہتا، اب اجازت دے دیجئے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور فرقان چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ چلتا ہوں، میں اٹیچی کیس کی جانب بڑھا۔ ارے ارے بات تو سنو، دیکھو جلد بازی بالکل نہ کرو، کہاں چلے جاؤ گے؟ تمہارا یوں جانا ٹھیک نہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کس قدر زہریلی جگہ ہے۔ گھر سے باہر نکلو گے بے شمار افراد تمہیں ملیں گے، طرح طرح کی کہانیاں سنا کر تمہارا ذہن ہماری طرف سے خراب کر دیں گے، اور اس کے بعد ہمارے درمیان ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے گی جو بہرحال مناسب نہیں ہوگی۔ یہ تمہارا بھی اپنا گھر ہے، امی کے بعد اس گھر میں سب سے بڑا میں ہوں۔ امی گھریلو خاتون ہیں، فیصلے کرنے کا حق مجھے ہے، اور کوئی بھی میرے فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتا۔ میری خواہش بھی یہی ہوگی، اور اگر بڑا بھائی سمجھتے ہو تو حکم بھی یہی ہے کہ کہیں نہ جاؤ، یہیں ہمارے ساتھ قیام کرو، تمہیں یہاں پورے حق کے ساتھ رکھا جائے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، پلیز نہیں، ایسی کوئی بات مت کرو، کوئی دشمن نہیں ہے تمہارا یہاں پر۔ اس کے باوجود اگر اپنے آپ کو دشمنوں کے درمیان سمجھتے ہو تو کھانے پینے کے لیے اپنے طور پر فیصلہ کر سکتے ہو، ہم تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق جو کچھ کھانا پینا پسند کرو گے دے دیں گے۔ اور پھر ایسا ہو نہیں سکتا دوست، کسی انسان کی جان لینا اس قدر آسان کام تو نہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اور جیسے بھی ہوا میں نہیں جانتا، لیکن تم خود سمجھدار انسان ہو، ایسا کام نہ کرو کہ ہماری رسوائی ہو جائے۔ تمہیں یہاں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہوگا، جلدی میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو وہ نقصان پہنچائے گا۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ رہے ہو، فرقان نے گمبھیر آواز میں کہا۔ میں نے باقی تمام لوگوں کے چہرے دیکھے اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فرقان کی بات کا ایک وزن ہے۔ اس وقت صرف عظمیٰ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی تھی، حالانکہ یہ مسکراہٹ ہونٹوں تک نہ آئی تھی۔ آنکھیں اور چہرے کے عضلات یہ بتا رہے تھے کہ وہ ذہنی طور پر ان لوگوں سے اتفاق نہیں رکھتی۔ پھر فرقان نے کہا، امید جان کچھ ایسی عجیب باتیں ہیں جو کم از کم ہم لوگوں کو نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن آپ اتنی مہربان اور رحم دل خاتون ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں عزت کا ایک مقام دیا، اس لیے اگر کبھی ایسے الفاظ کہہ دیے جائیں تو آپ برائے کرم ناراض نہ ہونا۔ حمیدہ بیگم نے نگاہیں اٹھا کر فرقان کو دیکھا تو فرقان بولا، عورت کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات اب مجھے حاصل ہو چکی ہیں۔ امی جان، میں نہیں جانتا کہ ابو نے کن حالات کے تحت اور کس عالم میں دوسری شادی کی، لیکن برصغیر کی عورت سوتن کو سب سے بڑا دشمن اور زہریلی ناگن سمجھتی ہے۔ دوسری امی آپ کے بعد آئی تھی، اس لیے میں آپ کے دل کا حال بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں۔ وہ بات تو گزر گئی، وہ وقت بھی گزر گیا، اور اس وقت ہمارے باپ کا بیٹا یعنی ہمارا بھائی، ہمارا خون ہمارے سامنے آیا۔ اگر ماضی کو نظر انداز کر کے صرف ایک انسان کی حیثیت سے اسے دیکھا جائے تو اس سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ آپ برائے کرم اپنے دل سے اس کے لیے بھی کوئی اختلاف ہو تو ابھی نکال دیجئے۔ مجھے کیا اختلافات ہو سکتے ہیں، تم بقول تمہارے میرے بعد اس گھر کے حکمران ہو۔ یہ میرے بعد کا جملہ اس گفتگو سے نکال دو، حکمران تو تم ہی ہو، حمیدہ بیگم نے کہا، اور اس کے بعد وہ اٹھ کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرقان مسکرانے لگا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اس ملک کی عورت کو تبدیل کرنا ابھی شاید 50 سال تک بھی ممکن نہیں۔ امی دل کی بری خاتون نہیں، شاید ہی زندگی میں انہوں نے کسی سے نفرت کی ہو، لیکن بہر صورت دیکھو دوست، بھائی ہو تم ہمارے، ہم نئی نسل کے لوگ ہیں، پرانے لوگوں کی معصومیت کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ ان کے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی ہو، لیکن ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ دو تھے اب تین ہو گئے، تم ہم پر اعتبار کرنا سیکھو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اس کی ذمہ داری تم جس طرح چاہو ہم پر ڈال سکتے ہو۔ تحریر لے لو ہم سے، کسی کو اپنا ضامن مقرر کر دو۔ کہتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، ہم جرائم پیشہ لوگ تو نہیں، لیکن ایسا کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا تو اعتبار کرو، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ عظمیٰ، جس طرح بھی بن پڑے سلطان کو کھانا کھلاؤ، انہیں اعتماد دلاؤ، یہ بہت ضروری ہے، ہم انہیں اغیار کے ہاتھوں میں نہیں پڑنے دیں گے۔ سلطان، اس میں سے جو چیز بھی تمہیں پسند ہو پہلے میں کھا لیتی ہوں، اس کے بعد تم اسے کھا لینا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں اپنے گھر کی چھت کے نیچے بھوکے رہو؟ خواتین میں آپ لوگوں کا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن یہاں کچھ کھا لینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے ہر قسم کا خطرہ قبول کر لیا۔ آپ لوگ اس سلسلے میں بالکل تردد نہ کریں، ویسے بھی میں بھوکا نہیں، تھوڑا سا وقت یہاں گزار لینے دیجئے، مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ لوگ میری ذہنی کیفیت کو اگر انسانی نقطہ نظر سے محسوس کریں تو مجھے غلط نہیں پائیں گے۔ جینے کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، میں تو ایک ایسے ذہنی حادثے سے دوچار ہوا ہوں جس نے مجھے بالکل اپسیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے۔ گویا کچھ نہیں کھاؤ گے تم؟ ٹھیک ہے، ہم بھی تمہیں مجبور نہیں کریں گے، ہم لیکن یہاں قیام کرنا پڑے گا۔ اب جوان آدمی ہو، ہم جیسے خطرناک بلکہ معمولی سے خطرناک لوگوں سے بھی مقابلہ کرنا جانتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ جسمانی طور پر ہم سے بہت زیادہ برتر ہو۔ جرم کی اس دنیا میں تھوڑا سا وقت گزار لو، ہو سکتا ہے تمہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ ہم تمہاری زندگی کے لیے بالکل نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے۔ مجھے فرقان کے الفاظ سے شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جناب، آپ ایک رات مجھے یہاں قیام کی اجازت دے دیجئے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا، اور اطمینان رکھیے کسی کے بہکانے میں نہیں آؤں گا، میں تو یہاں چڑیا کے ایک بچے کو بھی نہیں جانتا، مجھے کون بہکائے گا، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ ٹھیک ہے عظمیٰ، کسی کمرے کا بندوبست کر دو۔ بھائی کیا عجیب فضا پیدا ہو گئی ہے، تم دیکھ رہی ہو نا، انہوں نے بھی ابھی تک ہمیں بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔ خیر آنے والے وقت سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا، ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ فرقان کچھ سمجھدار آدمی معلوم ہوتا تھا، جبکہ غفران کے چہرے پر ابھی بھی کشیدگی تھی۔ فرقان کی بیگم غزالہ خاتون بھی کچھ کھچی کھچی سی نظر آتی تھی، جبکہ غفران کی بیوی عظمیٰ خاصی معتدل خاتون نظر آتی تھی۔ مجھے بھی حالات کی سنجیدگی کا اندازہ تھا، چنانچہ جو بیڈ روم انہوں نے میرے لیے منتخب کیا میں اس میں داخل ہو چکا تھا، میرا اٹیچی بھی وہاں پہنچا دیا گیا۔ عظمیٰ خاتون نے اس سلسلے میں پیش پیش رہ کر تمام کاروائیاں مکمل کر لی تھی۔ خاصی مہربان خاتون نظر آ رہی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑتے ہوئے انہوں نے کہا، میں انتہائی افسردہ رہوں گی سلطان کہ تم نے کچھ کھایا پیا نہیں، مجھے میری بے تکلفی کے لیے معاف کرنا، اصل میں میرا تو کوئی دیور ہے نہیں، غفران فرقان بھائی سے چھوٹے ہیں، میرا کوئی چھوٹا نہیں تھا، اس لیے نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کا درجہ دے دوں، لیکن بہرحال تمہاری باتیں بھی حقیقت پر مبنی ہیں، وقت بے شک لگے گا اعتبار کرنے میں، اطمینان کر لو، میں نے جیسا کہ تم سے کہا کہ میں دل میں تمہیں چھوٹے بھائی کا درجہ دیتی ہوں، ایک بہن بھائی کی محافظ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت یہ ساری باتیں ایک خوبصورت تحریر کی مانند لگتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ تحریر حقیقت ضرور بن جائے گی۔ اللہ حافظ۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لو اور پچھلی کھڑکی کھول لو۔ اوکے، اب میں جاتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہرحال یہ دو افراد ذرا کچھ غنیمت سے نظر آئے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی کسی پر اعتماد نہ تھا۔ پپا اس دنیا سے چلے گئے تھے اور دشمنوں کا ایک ریور چھوڑ گئے تھے، آخر وہ کون تھا جس نے بچپن میں مجھے زہر دیا؟ بات تو حقیقت کی تھی اور میرے ذہن سے کبھی مٹ نہیں سکتی تھی۔ حمیدہ خاتون اس گھر میں میری سب سے بڑی دشمن تھی، اور اب یہ الگ بات ہے کہ میری کہانی ان کی نگاہ میں ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کہانی میں نئے سرے سے زندگی نمودار ہوئی تھی، تو ان کے رد عمل کا اندازہ لگانا بھی بہت زیادہ مشکل تھا۔ پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پپا بہت زیادہ یاد آ رہے تھے، یہ کیسے لوگ تھے جو زندگیوں کو وجود میں لاتے تھے اور پھر ان کا کوئی انتظام کیے بغیر انہیں ایسی الجھنوں میں چھوڑ جاتے تھے کہ ان کا وجود ہی ناسور بن جائے۔ کیا ہوگا میرا اور کیا بنے گا مستقبل میں، میں کیا کروں گا؟ کوئی ایک بات تھی جو سمجھ میں آتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی، سوچوں میں ڈوبے ڈوبے۔ وہ تو اگر حمیدہ بیگم کا رویہ کچھ بہتر ہوتا تو شاید کھانا بھی کھا لیتا، لیکن ایک لمحے میں مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ زبان تلخی پر اتر آئی، لیکن اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ بہتر ہی کیا تھا میں نے کہ کھانا نہ کھایا۔ وقت کا تجزیہ کیے بغیر جذباتی ہو جانا حماقت ہے۔ فرقان بار بار مجھے بھائی کہہ رہا تھا، سوچنا پڑے گا سب کے بارے میں، غور کرنا پڑے گا اور اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ جہاں تک اس عالیشان حویلی میں قیام کا سوال تھا، اس پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ پھر دل میں کچھ اور باتوں نے سر ابھارا۔ بھائی ہوں ان لوگوں کا، پپا کی چھوڑی ہوئی جائیداد ہے، یہ لوگ فیضیاب ہو رہے تھے، اس میں میرا بھی حصہ تھا، حالانکہ لندن میں رہ کر کبھی ایسا تصور بھی دل میں نہ جاگا۔ ماضی میں تو تقریباً سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن یہاں آ کر جو انکشافات ہوئے تھے انہوں نے دل میں نہ جانے کیا کیا تصورات پیدا کیے۔ زندہ تو رہنا تھا اور اب لندن کی فضا میں واپس جانا ممکن بھی نہ تھا، وہ مہنگا ملک میرے لیے کس طرح گنجائش پیدا کر سکتا تھا؟ حالانکہ تنہا ذات تھی، لیکن میں اب اپنے آپ کو وہاں جانے کے لیے بالکل تیار نہ پاتا تھا۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہوگا، ان لوگوں کے درمیان جگہ بنانی پڑے گی۔ کیسے؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ پھر ان تمام سوچوں پر نیند کا غلبہ آ پڑا، اور اس کے بعد صبح جب آنکھ کھلی تھی تو سامنے دیوار پر لگی گھڑی 10:35 کا وقت بتا رہی تھی، اور میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ ماحول کا احساس کیا اور اپنے آپ پر ہنسی آ گئی اس تصور پر کہ زندہ ہوں اور رات کو میرے قتل کی سازش نہیں کی گئی۔ غسل خانے میں غسل کرتے ہوئے میں اپنے خیالات پر ہنستا رہا۔ اب اتنا آسان بھی نہیں ہے مجھے قتل کر دینا، ذرا سی ذہانت سے کام لیا جائے تو یہ کچھ ممکن نہیں۔ یہ لوگ اس قدر جلد بازی نہیں کریں گے، اور پھر تھوڑی سی چلاکی بھی تو ضروری ہے۔ چنانچہ لباس پہننے کے بعد اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک ملازم کو دروازے پر کھڑے پایا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا اور پھر کہا، صاحب جی بڑے کمرے میں انتظار کیا جا رہا ہے آپ کا، چلو۔ وہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حمیدہ بیگم بھی موجود تھی۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہوا۔ حمیدہ بیگم کے رویے میں کچھ تبدیلی نظر آئی، کہنے لگی بیٹھو۔ میں شکریہ ادا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرو گے؟ کیا عرض کر سکتا ہوں؟ دیکھو ناشتہ کرو، یہاں رہو، ہر خیال ہر برے تصور کو ذہن سے نکال دو، میں تم سے کوئی پرخاش نہیں رکھتی۔ ماضی میں کیا ہوا اسے بھول جاؤ، جانتے ہو ان واقعات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں شوہر پرست بھی ہوں اور انسان بھی ہوں، ان سارے بچوں کی ماں بھی ہوں، اور قبر میں جانا بھی ہے۔ مجھے اپنی ماں پر یہ الزام نہ لگانے دو، ہمیں دکھ نہ دو۔ مجھے انتہائی شرمندگی محسوس ہوئی۔ آپ لوگ یقین کیجئے میں آپ کو اس طرح پریشان کرنے یہاں نہیں آیا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ پاپا اب اس دنیا میں نہیں، اگر لندن میں ہی مجھے یہ پتہ چل جاتا تو شاید میں کبھی واپس بھی نہ آتا، وہاں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کر لیتا اور وقت گزار لیتا۔ آپ لوگ میری طرف سے کوئی تردد نہ کریں، یہ صرف ایک احساس ہے ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ناشتہ کرو عثمہ، جاؤ ناشتہ لے آؤ، حمیدہ بیگم نے کہا۔ مجھے لمحوں میں فیصلہ کرنا تھا، زندگی میں خطرات مول لینے پڑیں گے، اگر یہ لوگ میرے ساتھ چلاکی سے کام لے بھی لیں گے تو اس کا جواب بھی دینا ضروری تھا۔ عثمہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ آ گیا، حمیدہ بیگم نے کہا، اور اس بے وقوف لڑکے کو یہ باور کروانے کے لیے کہ ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ناشتہ اس کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں اور میں دوبارہ ناشتہ نہیں کروں گا، غفران نے کہا۔ غفران؟ حمیدہ بیگم نے آنکھیں نکالی۔ کمال کرتے ہیں آپ لوگ، یہ تماشا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، یہ کوئی مجرموں کا اڈا ہے جو کسی کو زہر دیا جائے گا یہاں؟ غفران، حمیدہ بیگم کی آواز اس بار کافی سخت تھی۔ غفران خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور میں مسکراتا رہا۔ اب ذرا تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ ناشتہ آ گیا تھا اور وہ سب لوگ میرے ساتھ ناشتے میں شریک ہو گئے۔ عظمہ ہر چیز چک چک کر مجھے دیتی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی دیکھو کم از کم میری طرف سے تو بددل مت ہونا، میں نے کبھی کسی کو زہر نہیں دیا۔ بہت زیادہ خوش مزاج بننے کی کوشش مت کرو، غفران غرایا، اور عظمہ نے اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ بہرحال ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ پھر فرقان نے کہا، سلطان اپنے مشاغل ترتیب دے لو، فاروق آباد کی سیر و سیاحت کرو، آرام سے یہاں رہو، ایک آدھ ہفتہ پرسکون انداز میں گزارو، اس کے بعد ہمیں بتا دینا کیا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے تمہاری۔ بہت سی باتیں باقی ہیں جو تم سے کرنی ہیں، لیکن خدا کے لیے تلخی اپنے دل و دماغ سے نکال کر دور پھینک دو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ میں خاموش رہا اور اس کے بعد میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جائے تو بہتر ہے، تانگا بھی ہے اور گاڑی بھی ہے، ڈرائیور بھی مل جائے گا، جیسے چاہو گھومو پھرو، کوئی ایسی بات نہیں، تنہائی زیادہ پسند ہے مجھے، اس لیے میں تنہا گھومنا پسند کروں گا۔ بہرحال ان لوگوں سے اجازت لے کر میں باہر نکل آیا۔ چھوٹا سا شہر تھا، گلیاں کوچے اور باغات، میں نے اس وقت بھی فاروق آباد کو ٹھیک طریقے سے کبھی نہ دیکھا تھا جب پپا مجھے یہاں لے کر آئے تھے، وقت ہی نہ مل سکا تھا۔ فاروق آباد کے ایڈ گیٹ کی سیر و سیاحت کا موقع آج مل رہا تھا۔ شہر میں تھوڑی سی گندگی تھی، لیکن نواحی علاقوں میں ہرے بھرے کھیتوں کی زندگی بہت زیادہ دلکش معلوم ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک باغ میں جا بیٹھا، درختوں کے نیچے چلنے والی ٹھنڈی ہوا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، باغ میں ککڑیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک شخص جو غالباً باغ کا محافظ تھا قریب سے گزرا تو میں نے اس سے ککڑیاں کھانے کی فرمائش کی۔ وہ بولا، باؤ جی کوئی گل نہیں،
بسم اللہ بسم اللہ اس نے بہت سی ککڑیاں توڑ کر مجھے دے دیں۔ اس دوران میں یہ محسوس بھی کرتا رہا کہ کوئی میرے تعقب میں تو نہیں، لیکن ایسی کوئی بات مجھے معلوم نہ ہوئی۔ خاصا وقت گزر چکا تھا، دوپہر کی دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی، موسم میں بہت زیادہ سختی تھی اور واقعی گرمی بھی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور ٹہلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر پیپل کا ایک بڑا سا گھنا درخت نظر آیا جس کے نیچے ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ پورے چبوترے پر چھاؤں پھیلی ہوئی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جگہ خاصی ٹھنڈی ہوگی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا، درخت کے نیچے پہنچ کر چبوترے کا ڈھلان عبور کیا اور اوپر پہنچ گیا۔ دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ میں درخت کے تنے کے قریب پہنچا اور اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ دوسری جانب کوئی ہے۔ میں چونک پڑا، شاید میری ہی طرح دھوپ کا مارا کوئی شخص درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ لینے کے لیے بیٹھا ہو۔ تجسس مجھے اس جانب لے گیا، لیکن جو کوئی تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، سفید ساڑی میں ملبوس، ساڑی کی کناری سبز رنگ کی تھی، عجیب سے انداز میں آلسی پالتی مارے بلکہ آسن جمائے بیٹھی تھی۔ دونوں سفید ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے اور سر کے سارے بال عجیب سے انداز میں پورے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ گردن جھکی ہوئی تھی، جسمانی نقوش بتاتے تھے کہ نوخیز لڑکی ہے اور جوانی شدت سے اپنے اثرات ڈال رہی ہے۔ لیکن یہ اس ویرانے میں یہاں اس انداز میں کیوں بیٹھی ہے؟ کون ہو سکتی ہے یہ؟ میں ایک لمحے کے لیے تو جھجک محسوس کرتا رہا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ مناسب نہ ہو اور یہ سوچ کر کہ کہیں یہ نامناسب آمد کسی مشکل کا باعث نہ بن جائے۔ لیکن پھر تجسس نے مجبور کیا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کے انداز میں میری موجودگی کے باعث کوئی تبدیلی نہ پیدا ہوئی، لیکن جب میں نے اسے آواز دی تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے بال سمیٹ کر پیچھے کر لیے اور میں اسے ایک نگاہ میں پہچان گیا کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس وقت راستے میں بھٹک رہی تھی جب میں فاروق آباد آ رہا تھا۔ دن کی روشنی میں اس کے خد و خال مزید واضح ہو چکے تھے، حالانکہ اس وقت وہ دلہن بنی ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس کی